الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات مختصر حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آخری آیات سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم سے سبھی کو خیر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ماہ ربیع الاول جاری اور ساری یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اگرچہ آپ کی آمد کا چرچا دنیا میں بے انتہا اور گزشتہ جمعے کی تقریر میں ہم نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم عظم ہی میں ایک بزم سماری اور جس نے تمام انبیائی کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بلایا یعنی ان کی ارواح اور ان سے ایک عہد اور پیمان ان سے ایک میثاق لیا اور جس پر گفتگو گزشتہ جمعے آپ سماعت فرما چکے کہ کس قدر اہتمام اور انفرام سے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. محترم حضرات اس مہینے میں وہ مقدس شخصیت جلوادر ہوئی. ہم اور آپ غور کریں اپنی تقدیر پر کتنا ہی ناز کریں تو کم, یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کا امتی ہونا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام باعث رحمت سمجھتے اور انبیاء رب کریم کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے کہ ہمیں اس اپنے خاص معظم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دے. اور ہم اور آپ اور کیجیے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور از خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں مل گئی اور بے مانگے یہ انعام اور اکرام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا. پھر جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ کون سی نعمت اور کون سی چیز ہے جو ہمیں عطا نہیں ہوئی؟ بے شمار رحمت اور نعمت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوگر, جس میں سینکڑوں آیتیں اس کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن آج ہم نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ مرادی مانا اور اس میں سے ہم صرف ایک جملے پر کلام کریں گے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور مرادی مانا. فرما لقد جاءکم رسول, بتحقیق البتہ ضرور بضرور تمہارے پاس تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول. من انفسکم, یہ تمہیں میں سے آئے, یہ رجال الغیب سے نہیں, کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا اور انبیاء کا امام بنا کر نہیں بھیجا, وہ رجال الغیب سے نہیں, یہ تمہیں میں سے آئے ہیں, یہ انسان. حفیظ علیہ ما علیتم, اور ان کا حال یہ ہے کہ جب تم کسی بھی تکلیف صعوبت پریشانی میں ہو تو انہیں گرا گزرتا, ان پر گرا تب گزرے گا جب آدمی کو جس کی جانب مبوس کیا گیا اس کے حال سے ہما وقت خبر ہو, خبر ہی نہ ہو جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے, ظاہر ہے کہ گرا نہیں گزرے گا. اس کا صاف معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا غلام کسی صعوبت پریشانی کا شکار ہو تو حضور کو خبر ہو جاتی ہے اور آپ پر یہ گرا گزرتا. فرما حریصن علیکم, صرف حریص نہیں فرمایا, حریصن علیکم, تمہاری بہت بہت بھلائی سے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا گیا, یہ اس کا مرادی معنی اور عزیزان گرامی اس کا ترجمہ ہے. یہ آیت سورہ توبہ کی, جب آدمی مسلسل قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھنے کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو اس میں علماء کا مذہب یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا سورہ توبہ میں. ہاں اگر متن میں سے کوئی آئے تو وہ تلاوت کرے, تو ایسے وقت میں اس آیت مقدسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائے بلکہ مستحب. اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھو لقد جاءکم رسول من انفسکم, حریف لفظ حریف پر وقف نہ کیا جائے کہ یہ معنی ایسا دے گا جو حضور کی شان کے لائق نہیں. اگر قاری کی سانس ٹوٹ جائے تو وہ اس پر بھی کفا کرے جہاں مقصد پورا ہو جائے. وہ پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم. اگر اسے وقف کرنا ہے تو حریص پر نہ کرے بلکہ حریص علیکم پر کرے. اور اس کے بعد بغیر پیچھے سے لوٹ آئے, کیونکہ مقصد پورا ہو گیا. بالمؤمنین رؤوف رحیم سے اعتراف کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم اسی جملے پر آج کلام کریں گے. حریص علیکم, آپ عام طریقے سے کہتے ہیں کہ اردو زبان ایک لشکری زبان ہے. اس میں بھی انتہا بلکہ کافی زیادہ وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو عربی کے. فارسی کا بھی اس میں بہت بڑا دخل, اس لیے کہ صدیوں سے مسلمانوں کی زبان فارسی رہی. ہمارے یہاں درس نظامی میں کتاب کو پڑھائی جا رہی ہے عربی کی اور سمجھائے جا رہے ہیں عربی قواعد صرف اور نحو, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے فارسی زبان میں اس کو سمجھایا جاتا ہے. یعنی پڑھائی جا رہی عربی گرامر اور شرح اس کی فارسی میں ہے, اس لیے کہ بچہ عربی جانتے جانتے فارسی بھی جاننے لگ جائے. فارسی چونکہ مسلمانوں کی بڑی قدیمی زبان رہی, تو اس وجہ سے فارسی کو زندہ کرنے کے لیے درس نظامی میں بعض کتابیں علیحدہ سے فارسی میں بھی موجود اور گلستان اور بوستان بھی پڑھائی جاتی ہے جو فارسی کی ہے اور بڑی حکمت اور دانائی کی کتاب. کہتے ہیں کسی آدمی کو اگر عقل سیکھنی ہو تو وہ گلستان بوستان اور مولانا روم کی مثنوی کا مطالعہ کرے. کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی عقل کہاں سے آ گئی. ظاہر ہے کہ وہ تو فارسی سے بھی بہت پرانے آدمی تھے. انہوں نے بڑا شاندار جملہ ہم سب اور ساروں کے لیے پیغام دیا. انہوں نے کہا یہ تم جاننا چاہتے ہو کہ مجھے اتنی عقل کیسے آئی, تو بے وقوفوں کو دیکھ کر میں نے عقل سیکھی ہے. عجیب بات ہے بھائی, آدمی عقل کو کسی عقل مند سے سیکھا ہے کہ کوئی عقل مند اسے پڑھائے سمجھن کر نہیں. میں نے تو عقل بے وقوفوں کو دیکھ کر سیکھی ہے. کیا مطلب ہوا؟ بے وقوف کوئی کام کرے اور کھڈے میں گر جائے, میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو بعض لوگ بے وقوفوں کو دیکھ کر بھی عقل سیکھتے ہیں. کیونکہ فارسی ایک گویا درس نظامی کی کتب کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں میں رائج رہی, اس لیے فارسی پر بھی بڑا خاص خاص زور دیا جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بعض عربی ایسے الفاظ جو عربی میں بھی اسی طرح مشہور ہے اور فارسی میں بھی. دیکھیے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں حرص اور حوص. آپ بتائیے حرص اور حوص جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, اچھی چیز نہیں. فلاں آدمی دیکھیے بڑا شاندار بہت نیک نماز بھی پڑھتا مگر جناب بڑا حریص ہے اس آدمی کو. اور حرص کا عالم عزیزان گرامی کیا ہے؟ یہ حرص حبس ایک دوسرے سے جلنا پھڑنا, اس کی بھی دو قسم ہے اگر آپ اس سے غور کریں. اور اگر کیسے کرنا چاہیں تو امام غزالی کو پڑھیے کہ ہر معاملے کا قوالت کا یہاں وقت نہیں ہوتا. اس کی بھی دو قسم ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی فلاں آدمی کو جو دولت ملی ہے اتنی ہی مجھے مل جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا. فلاں نے اگر بنگلہ بنا لیا تو میرا بنگلہ بھی ایسا ہونا چاہیے. ایک تو قسم یہ. اور ایک یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہو تو کوئی ہر آدمی کس کم وقت کے پاس کیوں ہے. آپ نے دو ذہن میں آتی ہے, ایک تو یہ کہ مجھے بھی وہی مل جائے جو اسے ملا ہے, اور ایک قسم اس کی یہ ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے مجھے نہیں ملا نہ ملے اس کم وقت کو کیسے مل گیا. اب دیکھیے آدمی بلا وجہ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے توڑ رہا تو آپ جانتے ہیں. اب یہ ایسے جملے ہیں جو اردو میں بھی بہت معروف ہیں. اگر اس کو حضور کی جانب منسوب کر دیا جائے کہ آپ کو العیاذ باللہ تعالی حریص ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے. اور حضور کی زندگی بھی اس بات پر شاہد ہے. اللہ اکبر, حرص اور ادب کو حضور نے اس طریقے سے رخصت کر دیا تھا. فرماتے میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ سونے کے پہاڑ چلے، مگر جانتے ہو میں نے کسے اختیار کیا؟ میں نے اسے اختیار کیا کہ ایک دن کا کھاؤں اور دوسرے دن کا اپنے رب سے مانگوں۔ میں جب اسے پسند کیا، ورنہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے۔ ایک فقیر کا قول مجھے داتا گنبش علی حجری رضی اللہ عنہ کی کتاب کشف المحجوب میں ملا، اور وہاں پڑھ کر دل آپ کا باغ باغ ہو جائے اور ایمان تازہ ہو جائے، اور صوفیہ کے غم وہ کتنے عرصہ مقام پر ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک بہت بڑے سر و سر کا بادشاہ، وہ بادشاہ نے آن کر ایک فقیر سے پوچھا کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، جس کی بظاہر جاہو حسمت کچھ نہیں، بالکل ایسا لگے جیسے کہ بالکل عقیر اور فقیر۔ بادشاہ نے کہا، فقیر صاحب مانگو کیا مانگتے؟ جیسے بڑے بڑے سرمایہ داروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مطلق کہتے ہیں، مانگو بھائی کیا مانگتے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا مانگ کیا مانگتا، لیکن فقیروں کے آگے سب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ جانتے ہیں ابو جعفر منصور بڑا سر و فر کا حکمران تھا، منصور بڑے علماء پر ظلم کیے، اکابر علماء شہید کیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے قتل کا داغ بھی منصور ہی کے ناطے پر ہے۔ ایک دن شہر سے سیدھا سیدھا صوفیہ نے کہا کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، جو کسی بادشاہ سے امیر المومنین سے ملتے نہیں۔ منصور خوش ہو گیا، واہ 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 واہ، یہ آج پھنسے ہیں صوفی، یہ مجھ سے پلاٹ مانگیں گے، یہ مجھ سے بنگلہ مانگے، یہ دینار اور درہم مانگیں گے، اس طریقے سے میں اپنے شہر کے صوفیوں کو رام کر لوں گا۔ انہوں نے کہا جلدی آؤ، جلدی آؤ، بھیجو جلدی سے ملاقات، مت دکھانا انہیں، کوئی ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ چار چھ صوفی منصور کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہیے آپ کی حاجت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک صوفی نے آگے بڑھ کر کے کہا، ہماری کوئی حاجت نہیں، ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، خوب سوچ رہے تھے، ہم نے سوچا چلو بادشاہ کو پیغام دے دے، ہم اس لیے آئے کہ ہم نے کہا منصور دنیا کو تو نے کما لی، خدا کے بعد سے کچھ آخرت بھی کما لے، بس ہم تو تجھے یہ بتانے آئے تھے، سلام علیکم یہ کہہ کر چلے گئے، اور کتنے بڑے سر و سر کے بادشاہ کا منہ لٹک گیا۔ غرض کے بادشاہ نے فقیر سے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ پتی نے جان تو کیا کہا، گردن اونچی کر کے کہا، میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ ارے بادشاہ کے تو قلموں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی کہ یہ چوبدار، یہ وزیر اعظم، یہ وزیر، یہ کیا یہ کہتا ہے؟ ذرا سب نے کہا، بھائی میں نے وہ سمجھا شاید حضرت کی سماعت میں کوئی فرق ہو۔ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تاکہ دیا جائے؟ انہوں نے کہا میں نے کہہ تو دیا تجھے کہ میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ کوئی سماج کا فرق بھی نہیں، باب یہ جانے کا کہنا چاہتا۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب ذرا وضاحت تو کیجیے، کیا ہے؟ فرما کون حیرت اور حدیث، یہ دونوں میرے غلام اور تو ان کا غلام۔ اللہ کیا حکمت کی بات کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ داتا گنبش علی حجویری کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے۔ ایک دو جملے میں پورے تصوف کو سمجھا دیا، دنیا اور آخرت کو سمجھا دیا۔ ان کا کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا تو عرب اور حبیث کا غلام، اور یہ دونوں میرے غلام ہیں، جو میرے غلام ہیں وہ تیرے آقا ہیں، تو میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا؟ بادشاہ منہ لٹکا کر چلا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا حیرت اور حبس جس آدمی میں آ جائے وہ بڑی بری چیز، اور علامہ امام غزالی کی قبر کو اللہ تعالی رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ بڑی پیاری بات سمجھا گئے، فرما سے میرے عزیز خوب یاد رکھ، یہ حیرت جو ہے یہ آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتی، اس کا عنصر جب آدمی پر غالب آ جائے تو عقل کو اندھا کر دیتی ہے، دل کو گندا کر دیتی ہے، دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے، آدمی کو نہ سنائی دیتا ہے نہ سکھائی دیتا ہے یہ جس پر سوار ہو جائے، آدمی بالکل بے عقل اور بے وقوف ہو جاتا ہے جب اس کا پردہ اس کے ذہن پر پڑ جائے۔ مولانا روم شہر امام غزالی اپنے مضمون کو آسان کرنے کے لیے کہ بات عوام کی سمجھ میں آ جائے کہ امام غزالی کہنا کیا چاہتے، امام غزالی نے اپنی بات کو یوں سمجھایا کہ ایک شکاری نے چڑیا پکڑی،
بالکل ظاہر ہے کہ شکاری چڑیا کھائی کے لیے پکڑتا ہے, کھانے کے لیے پکڑتا ہے کہ ذبح کرے. جب چڑیا کو اس نے پکڑا تو امام غزالی نے فرما, اس چڑیا نے کہا بھائی شکاری تو نے کھائی کے لیے پکڑا. انہوں نے کہا میں نے اس لیے پکڑا تجھے ذبح کروں گا اور کھاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی شکاری یہ بتا کہ مجھ نے گوشت کتنا. بھائی دیکھ میں مکمل کو ہوں ایک شکان, اس میں سے پر اور پیر نکال دیے جائیں تین حصے تو یہ نکل گئے, اب بچا پاؤ چھکان. اب مجھے بتائی تو پاؤ چھکان گوشت میں تیرا کیا بنے گا. آگے کی زبان کھائے پیچھے کی چلائے, اس سے فائدہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا تو کہنا کیا چاہتی. اس نے کہا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تو اگر مجھے زندہ چھوڑ دے تو میں تجھے دانائی کی ایک بات بتاؤں. امام غزالی کہتے اس نے سوچا کیا دیا جائے, باقی بات تو صحیح ہے, یہ چھوٹی سی چڑیا کا دوش اگر پاؤ چھکا میں کھا لوں تو اس میں کوئی فائدہ تو نہیں, مگر یہ کہتی ہے کہ کوئی حکمت کی بات بتائے گی تو حکمت کی بات سننے میں حرج کیا ہے, چلو چھوڑ لو دیکھے کہتی کیا. اب جناب اس نے چڑیا کو چھوڑ دیا. امام غزالی کہتے ہیں کہ چڑیا جا کر درخت پر بیٹھی اور درخت پر بیٹھنے کے بعد کہو شکاری بہت ہی تو بے وقوف ہے بڑا احمد. شکاری کہنے لگا وہ کیسے. اس نے کہا میرے پیٹ میں تین چھکانت سونے کا ڈلا تھا, اگر تو مجھے ذبح کرتا تو تجھے تین چھکانت سونا مل جاتا. اب وہ شکاری سفے افسوس ہونے کا تمبا دھوکہ دے کر چلی گئی, اور آئندہ تو میں پھر کسی چڑیا کی بات نہیں آؤں گا. اور تمبا کو پکڑ کے ذباؤ دیکھ لو. جناب اس نے جناب جب مقلدات بچی پھر اس چڑیا نے کہا او شکاری خود جیسا بھی بے وقوف کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے. ارے اس نے کہا میرا وزن کل آدھی چھٹان سمبک تین چھٹان کا سونا ہوگا تھا. کل وزن میرا آدھی چھٹاک اور پاؤ چھٹاک, یہ تین چھٹاک سونے کا ڈبلا آئے گا کہاں. امام غزالی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ حرف جو ہے یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے, آدمی کو سجائی نہیں دیتا. آپ سے جانے ہم میں کتنے لوگ ہیں, بڑا معاف کیجیے گا اب کڑوا ہوتا جانے کتنے بے وقوف بنے. اس کا ایکسچینج میں ایک ہوا چلی. کیا ہوا چلی صاحب؟ ارے صاحب جو 5,000 جمع کراتے 30,000 بن جائیں گے, جو 30,000 جمع کراتے 1,00,000 بن جائیں, جو 1,00,000 جمع کراتے 10,00,000 بن جائیں. لوگ آن کر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ خبردار یہ سارا کا سارا سوٹ کا دھندا ہے, ہر جی وہاں مت پھنسنا. انہوں نے کہا یہ ملا جی مسجد میں بٹھائے محراب میں نماز پڑھتے, اسٹاک ایکسچینج کو یہ کیا جانے, دنیا کے کاروبار کو یہ کیا جانے, اسلامی معیشت کو یہ کیا جانے, معاشی معاملات یہ کیا جانے, ان سے خالی نمازیں پڑھا لو. خدا کے واسطے بچو پلاش ہو جاؤ. نہیں مانے. لوگوں نے مکان بیچ کر کے پیسہ گھسڑ دیا, دکان بیچ کر پیسہ گھسڑ دیا, اس لیے کہ ہر آدمی کو محنت نہیں کرنی, پیسہ آنا چاہیے. اب کیا ہوا, جیسے ہی پاسا پلٹا تو ان کا بھی مولوی لوگ صحیح کہتے تھے. سمجھے صاحب, اچھا 1,00,000 روپے جمع کراؤ, ابھی بزنس ہوا نہیں, 5,000 پہلے سے نفع مل گیا. اصل سے سوچو کوئی تجارت کا اصول ہے, کوئی معاشی اصول ایسا ہے کہ انویسٹمنٹ سے پہلے 5,000 آپ کو دے دیا جائے. مجھے بتائیے پورا کراچی لٹ گیا یا نہیں, کیا بنا اس کا سیکشن کا. امام غزالی نے صحیح فرمایا, ہم سبوت جب آدمی پر سوار ہو جائے تو آدمی کی عقل اندھی ہو جاتی ہے, دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہے. بات طول پکڑ دی. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ لب حضور پر کیوں استعمال ہوا. حیثم علیکم, سنو اب کیا پیاری بات ہے. فرما اے غلام مصطفیٰ سنو, اے میرے بندو سنو, میرے حبیب کو بنگلے کی حدیث نہیں ہے, میرے حبیب کو زمین کی حدیث نہیں ہے, درہم اور دینار کی حدیث نہیں ہے, دنیاوی جہد و حکمت کی حدیث نہیں ہے, دنیا اور نقائے دنیا کی حدیث نہیں ہے. حریص علیکم, یہ بھلائی کا تو چاہنے والا حریص تو ہے مگر تمہارے لیے. حریص علیکم, یہ تمہاری بھلائی کا چاہنے والا ہے. کیا مطلب ہوا تمہاری بھلائی کا چاہنے والا ہے؟ بت کے پوجنے والوں,
اسے چھوڑ دو, اللہ کے پجاری بن جاؤ. ارے جگہ جگہ پتھروں کو سجدہ کرنے والوں چھوڑو, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے لگ جاؤ. ساری برائی قتل و غارت کو چھوڑو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, لہٰذا میری اطاعت فرما برداری میں آ جاؤ. معلوم ہوا حریص علیکم, یہ دنیا میں کوئی حریص نہیں, مال اور دولت کی کوئی حریص اور حریص نہیں ہے. اگر حریص ہے تو کیا حریص علیکم, یہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے, اور یہ ہماری بھلائی کے چاہنے والے کیسے. مضمون بڑا کبھی اور وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا کہ جب حضور نے اسے دنیا میں قدم رکھا, ارے قدم رکھتے ہی حریص علیکم کا جلوہ دکھایا. شیخ کے محقق شاہ عبد الحق محدث دہلی نے لکھا, بڑے بڑے قد آور محدثین نے اسے نقل فرمایا, اور حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات ہیں, میراج کے واقعات میں بارہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا. حضور کے فضائل و مناقب ہیں کہ جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے, ان بازیوں میں جو اس وقت حضور کی ولادت کے بعد موجود تھی, شفا حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی والدہ ماجدہ اور بھی کان, انہوں نے کیا دیکھا, بڑا حیرت کا نقشہ کہ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور جلوہ گر ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر, پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے. اب کیا ہوا, جب پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے, حضور کے ننے ننے لبائے مبارک میں جنبش ہے, بہت مبارک ہل رہے ہیں, جو دائیاں موجود تھیں, یہ ایسا حال جو ایک قدرت کی عادت کے خلاف ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ کچھ دہن اور منہ سے کہنے لگ جائے, یہ خلاف عادت. کسی نے کان قریب رکھ کر سنا کہ دیکھیں یہ صاحب زادی ابھی تو دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سننے والوں نے سنا کہ ابھی حضور دنیا میں جلوہ گر ہیں, اور حریص علیکم کا جلوہ یوں دکھایا کہ لبائے مبارکہ پر جنبش ہے, اور یہ عرض کر رہے ہیں ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے, میری امت کی امور جو ہے وہ میرے سپرد کر دے, میری امت کے تمام معاملات میرے حوالے کر دے. ربی حبلی امتی امتی, اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ تو دنیا میں جلوہ گر, اور جلوہ گر ہوتے ہی حریص علیکم, تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں. تو دیکھا آپ نے کوئی دنیاوی بھلائی کے نہیں, بلکہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. اب آج حضور نے عام طریقے سے ہم پر جو مہربانی کی, صرف اس کے چند نکات کے مضمون مکمل ہو جائے, باپ کی تکمیل کے بعد آپ یہاں سے اٹھیں کہ باپ مکمل ہو جائے. اب آئیے, حضور نے عام زندگی میں ہم پر مہربانی کیا کی, صرف نکات, پوری حدیثیں نہیں, اور یہ ساری کتابوں صلات وغیرہ میں آپ کو حدیثیں مل جائیں. اس زمانے ابتدائی اسلام کا دور تھا, خواتین بھی نماز میں آیا کرتی, اسلام کو سیکھنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام عام ہو گیا, امیر المومنین حضرت عمر نے فتنے کی وجہ سے خواتین کو مسجد میں آنا روک دیا. ٹھیک ہے, ابتدائی زمانہ تھا, انہیں سیکھنے کی ضرورت تھی. جب گھر گھر تبلیغ ہونے لگ گئی اور اسلام بلاد عرب سے نکل کر بلاد عجم میں پھیل گیا, اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اشتہاد نے یہ کہا, اب خواتین مسجد میں نہ آیا کریں. خواتین مسجد میں آ رہی, نماز پڑھ کے چلی جاتی. حضور نے ارشاد فرمایا, میرا جی تو یہ چاہتا کہ میں نماز میں لمبی قراءت کروں, لمبی سورتوں سے پڑھوں, مگر نماز پڑھاتے ہوئے جب میرے کان میں آواز آتی ہے کہ کسی کا بچہ رو رہا, کسی کی بچی رو رہی ہے, اور اس کی اماں شہید کے نماز ہے, تو میں کس غرض سے کہ ماں جلدی سے گھر پہنچ کر بولا اپنے بچے کو سامان لے, میں قرآت میں کمی کر دیتا ہوں, میں قرآت ہلکی کر دیتا ہوں تاکہ ماں جو ہے وہ جلدی سے بچوں تک پہنچ جائے. بظاہر یہ معمولی بات ہے, مگر حالت نماز میں نبی کریم علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کا حق پر عالم یہ ہے. فرمایا, میرا جی یہ چاہتا کہ میں مسواک کرنے کو ہر نماز سے پہلے ضروری کر دوں, یعنی ضروری کر دوں کا ترجمہ تو ہی ہو سکتا, جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے مسواک کو بھی تم پر فرض کر دیا. یا ضروری کہنے کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ہر نماز سے پہلے مسواک کو واجب کر دیا, کہ کوئی آدمی اگر مسواک نہ کرتا تو اس کی نماز واجب الادا ہوتی,
دوبارہ لوٹا مگر میرے غلاموں میں نے یہ دیکھا کہ یہ تم پر شاد گزرے گا, تم اس پر قدرت نہیں رکھ سکو گے, اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا, اس لیے میں نے مسواک کو سنت بنا دیا. امام اعظم ابو حنیفہ کا اس میں مذہب یہ ہے کہ مسواک جو ہے یہ نماز کی سنت نہیں بلکہ وضو کی سنت ہے, جو وضو کی سنت ہے اس میں مسواک شامل ہے. بات دور نہ نکل جائے, وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے, مسواک سے پڑھنے والی نماز کا درجہ بہت زیادہ ہے. میں نے کہیں ضمن پڑھا قاضی ایاز کی شرم, غالباً یا تو یہ جملہ شہاب الدین قاضی جو ان کی عبارت میں ہے یا ملا علی قاضی کی عبارت میں, اس لیے کہ دونوں کا حاصلہ تقریباً ایک جگہ. شرح قاضی ایاز میں نے کہا کیا پیارا جملہ وہ کہہ گئے کہ مسلمانوں جب مسواک استعمال کرو یہ نیت مت کرنا تو دانت صاف کرنے کے لیے کر رہے ہو, کیونکہ لوگ دانت چمکنے لگ جائیں, منہ کی بدبو نکل جائے, دانت جو ہے وہ اجلے ہو جائے, فرما نہیں, مسواک کرو تو اس لیے کرو کہ سرکار کی سنت پر عمل کر رہے ہو. تو مسواک کو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کرو, اس عمل کا ثمر یہ ہوگا کہ منہ سے بدبو بھی چلی جائے گی, دانت بھی صاف ہو جائیں گے, یہ اس کا ثمر ہے. مگر نیت یہ کرنا کہ یہ سرکار کی مسواک ہے اور سرکار کی سنت ہے اس لیے ہم کرتے, فرما میں نے اس کو اس لیے تم پر آسان کر دیا کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے. فرما میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں عشاء کی نماز کو آخری وقت میں پڑھوں. آخری وقت سے مراد کیا ہے؟ عموماً آدمی کو سمجھانے کے لیے رمضان میں جب ہم سحری میں اٹھتے ہیں بالکل آخری وقت وہ ہوتا ہے. فرما میرے طبیعت اور جی یہ چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کو آخری وقت میں پڑھوں, مگر میں نے دیکھا یہ تم پر شاد گزرے گا, اس لیے میں نے اسے سنت بنا دیا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لی جائے. اور اس لیے پڑھ لی جائے, جلدی سے نماز پڑھو, کھا پی کر جلدی سو جاؤ, اس لیے سو جاؤ تاکہ تمہارا جلدی سونا صبح اٹھنے میں معاون اور مددگار ہو جائے. حکمت تو یہ ہے کہ جب جلدی سو گے تو صبح اٹھو گے, لہذا ہم نے کیا کیا اس کو بالکل الٹ دیا. میں دوسرے علاقے کی بات تو نہیں کرتا, لیکن آپ اگر ہمارے تازی بازار, جوڑیا بازار, میٹھا گھر, کھانا گھر, یہ تینوں در میں در بدر آپ کھوکھرے کھا کے رات میں پھریے تو دو دو بجے تک لوگ آپ کو چبوترے پہ چل بدر نظر آئیں گے. اس لیے کہ جب تک چبوترا کانفرنس نہیں ہوگی آپ کو نیند نہیں آتی. کتنے دل گردے کے ہیں وہ لوگ کہ کھانا کھانے کے بعد خوب پھرنا گپ شپ لگانے کے بعد ایک بجے رات میں اترتے ہیں چبوترے پہ بیٹھنے کے لیے. کیا سمجھے آپ کس قدر قدری اوقات, کس قدر وقت کی ہم مسلمانوں نے عزیزہ نے قدر کی ہے. اب مجھے بتائیے فطرت کا تقاضا یہ کہ جب آپ دو یا تین بجے سوئیں گے نماز قدر کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اچھا مجھے بتائیے اللہ اللہ, یہ میرے آقا کی دور بینی. اگر حضور یہ فرما دیتے کہ میں نے حکم کر دیا کہ عشاء کی نماز کو آخری حصے میں پڑھا جائے تو تین نمازی ہوتے, ایک نماز مسجد کا خادم, ایک مسجد کا مؤذن جس کو اذان دینے کی ڈیوٹی آپ نے سپرد کر دی تنخواہ دینے کے بعد اس مؤذن, اور ایک امام صاحب, یہ دو مقتدی ہوتے اور باقی کوئی نہیں ہوتا. سب کے سب خواب خرگوش لے عزیزان گرامی بسر کرتے ہوتے. یہ میرے آقا کی دانش مندی فرمایا, میں نے دیکھا یہ تم پر شاہ ہوگا, اس لیے میں نے کہا کہ شاہ کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا جائے. آپ نے دیکھا ہر معاملے میں حضور علیہ السلام نے کتنا کرم فرمایا. مجھے یہ بتائیے, ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ وضو کیا جائے, بالوں کی جڑ تھوڑی اور دونوں کانوں کے درمیان کی یہ جگہ. اگر حضور فرما دیتے کہ چہرہ اور سر بھی دھویا جائے, ہر آدمی پوری کھوپڑی نل کے نیچے لگا کر دھوتا یا نہیں دھوتا, اگر نماز پڑھنی ہوتی تو دھوتا یا نہیں دھوتا. مگر دیکھا کہ اس میں شاہ اس میں آسان ہے کہ آدمی آرام سے منہ دھو لے. اگر ہمیں یہ کر دیا جاتا کہ ہاتھ کو جناب بغل سمیت دھونا ہے تو ہم جبا صبح اتار کر چھوٹی بنین پہن کر یہاں تک ہاتھ دھوتے, مگر میرے آقا نے دیکھا میرے غلاموں کو اس میں دشواری ہوگی, لہٰذا آج تین چڑھا کر قومیوں سمیت ہاتھ دھو لیا تھا، ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب پیر دھو تو چڑھا یا گھٹنے سمیت سمیت دھونے ہوں گے، جسے نماز پڑھنی ہوگی دھوگا، مگر میرے آقا نے دیکھا یہ تم پر شام گزرے گا، کہا پیروں کو تکنے تلے دھو، ارے مسلمانوں غور کرو تو میرے آقا کا کرم آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ملے گا، ہر گھنٹے ہر منٹ میں ملے گا، اس لیے کہ دل مومنی نہ رہو رہیم پیسے بس ہری سن علیہ ہوں دل مومنی نہ رہو رہیم، وہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر رؤوف اور رحیم ہے، تو احکام شریعہ میں جو حضور علیہ السلام نے جس قدر ہمارے لیے رعایت رکھی یہ اس لیے ہے کہ وہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے صرف دو ایک باتیں کہ آپ کو حریص علیکم جس امت کے لیے بنا کر بھیجا اس کی جلوہ بری تو آپ نے ایک تو یہ دیکھی کہ جب پیدا ہو، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا جس کو ہم نے مختصر کیا ساری زندگی کے شرعی احکامات میں حضور نے رعایت فرمائی سارے احکامات میں۔ اب سنیے یہ پوری تو ہیں ساری باتیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے یہ کہا اے پیارے حبیب تم ایک اس کا میں بتا رہا ہوں یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا مفہوم، میرے رب نے مجھ سے فرما حبیب 50 لاکھ معاف کروا دو، معاف ہو جاتے، اچھا چلو ایگریمنٹ کرو 50 کروڑ کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اور 1 ارب کو چھوڑ دیا جائے، نہیں فرما میں نے تعداد معین نہیں کی، میرے رب نے مجھ سے دو باتیں فرمائی، ایک تو یہ کہ تم یہ کہو کہ اتنوں کو چھوڑ دیا جائے بغیر حساب سے، تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اتنوں کو تو بغیر حساب کے چھوڑ دیا جائے، یا یہ مان لو کہ ہم تمہیں شفاعت کبریٰ کا درجہ دے دیتے، تم جس کی بھی شفاعت کرو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا رب سے اگر یہ وعدہ کرنے تھے کہ 1 کروڑ معاف کر دیے جائیں دوسرے کروڑ کا کیا بنتا، اگر کہا جاتا کہ 1 ارب بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں دوسروں کا کیا بنتا، میں نے اسے اختیار کیا کہ مولا مجھے شفاعت کبریٰ کا منصب دے دے، میں جسے چاہوں گا مغفرت کرا دوں گا، جسے چاہوں گا جنت میں لے جاؤں گا، فرما میں نے اسے اختیار کیا شفاعت مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے شفاعت کبریٰ پر فائز کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا صاحب قابل بریلوی رضی اللہ عنہ شفاعت مصطفیٰ کے نام پر 40 حدیث جمع فرمائی، ساری تفصیل آپ وہاں ملاحظہ فرما دیجیے کہ اس وقت وقت میں گنجائش نہیں، تو آپ نے دیکھا دنیا میں کیسی بشارت تھی حریص علیکم، بتاؤ ایسا حریص علیکم کوئی دوسری امت کو آقا ملا؟ اللہ اللہ، آئیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلی مدارج نبوت کی دوسری جلد میں حضرت قسم ابن عباس جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی ان سے نقل کرتے حدیث قبیل ہے، فرما کہ ہم نے جب حضور کو قبر میں رکھا سب نے حضور کا دیدار کیا، میں وہ شخص تھا کہ جو حضور کی قبر میں موجود تھا، میں نے سخن مبارک حضور کے چہرے سے ہٹایا، سب نے دیدار کر لیا، طے ہوا قبر بن کر دیدار، میں نے سوچا کہ میں سب سے آخری ہوں، حضور کا دیدار کر کے قسم بھر کر قبر بن کر دی جائے، قسم خدا کی میں جب محض دیدار تھا میں حیران رہ گیا کہ قبر میں حضور کے لبائے مبارک کا ہل رہے ہیں، بہت مبارک ہل رہے ہیں، میں نے قسم بند کرنے سے پہلے اپنے کان لبائے مصطفیٰ پر رکھ دیے کہ دیکھو کیا فرماتے ہیں، قسم خدا کی میں نے سنا حضور قبر میں لیٹے ہوئے کہہ رہے ربی ابلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے دعا کر دی، مضمون تو بڑا طویل ہے، روح بدن سے نکل گئی مگر حیات حقیقی اس کے حبیب کے بدن میں ایسی جلوہ گر ہے کہ روح نکلنے سے بھی حیات حقیقی کہیں سے تھا، حضور کے بدن سے نہیں ہوا، بظاہر قبر میں ہے مگر حیات حقیقی کے وقت سے حضور کا سینہ مزین ہے، اور ایسے وقت میں بھی حریص علیہ السلام کا جلوہ دکھا رہے۔ اب آخری بات ایمان سے کہو، وقت نہیں ورنہ بھوکو میں عرض کرتا، وہ نبی جو پیدا ہو حریص علیہ السلام کا جلوہ دکھا، پوری زندگی نبوت کے اعلان کے بعد حریص علیہ السلام کا جلوہ دکھا، اور اس پر سیکڑوں آیات ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، جب دنیا سے جا رہا حریص علیکم کا جلوہ دکھائے، مسلمانوں خدا کے لیے ان کے فرما بردار بن جاؤ، ان کے مطیع بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ۔ جب صحیح معنی میں حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور کل قیامت میں بھی حریص علیکم کا جلوہ جب دکھائیں گے، ہمارے جیسے چوروں کی نجات ہو جائے گی، ہمارے جیسے بھی عملوں کی نجات ہو جائے گی، اور یقیناً وہاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حریص علیکم کا جلوہ دکھائیں گے، اور یقیناً جو حضور کے دامن سے وابستہ ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور پیارے مصطفیٰ کے کرم سے ان کی نجات ہوگی۔ حریص علیکم وہ تمہاری بہت بہت بھلائی کا چاہنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔